الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون. پچھلے جمعے کی غیر حاضری کے بعد چونکہ سفر تھا ایک لاہور کا، وہاں جامعہ شفیعہ کے اندر جو شیخ العزیز ہیں حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب، حضرت سے مشرف ملاقات بھی حضرت مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور تین چیزیں فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عطا فرمائی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی سے، جو حضرت حکیم الامت کے کسی بھی خلیفہ اور مجاز کو حاصل نہیں. نمبر ایک، چھوٹے تھے عمر کے اندر تو فرمایا بچپن سے مجھے میرے والد صاحب حضرت حکیم الامت کے پاس لے جاتے تھے، تو فرمایا ایک چیز تو یہ ملی کہ ایک دفعہ میں شرارتی بہت تھا تو حضرت حکیم الامت نے مجھے تین تھپڑ مارے، یہاں گردن پہ تین تھپڑ مارے، تو کہا میں چھوٹا تھا رونے لگا، تو فرمایا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھاگ کر کے آئے اور تین لڈو لائے، فرمایا ہم اس تھپڑ کے لیے ترستے ہیں، تجھے تو مجھ کے اندر مل گئے، یہ لے لڈو کھا لے. دو لڈو کھلائے اور کہا تیسرا اپنے والد کو کھلا دینا جا کر کے، کہ ہم تو ترستے ہیں اس تھپڑ کے لیے، تجھے تو مفت کے اندر مل گئے، لہذا یہ لڈو کھا. فرمایا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے چپ کرایا. تو کہا تین امتیازی خصوصیتیں اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی، ایک تو حضرت حکیم الامت سے تین تھپڑ کھائے، نمبر دو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ابتدا سے لے کے انتہا تک جو بھی کتاب پڑھی اس کی ابتدا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کرائی. اور تیسری چیز، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے 9 سال کی عمر میں حفظ کر لیا. میں فرمایا میں نے 9 سال کیا، عجیب مٹے ہوئے شخص تھے، یعنی ایسے مٹے ہوئے کہ میں نے موبائل رکھ دیا سامنے کے جو حضرت بات کریں گے اس کے اندر محفوظ ہو جائے. جب میں اٹھانے لگا تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے، ضعیف ہو چکے. تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا حضرت میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی باتیں جو ہے محفوظ کر لو. تو میں آج تم اس کو بھی گندہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ والوں کو ایسی محبت عطا فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا میں نے حفظ کیا تو میرے وہ تراویح پڑھانی شروع کی، تو میری حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ یہ تشریف لے آئے حضرت حکیم الامت کے پاس رمضان گزار میں. تو والدہ نے، ان کی والدہ نے خط لکھا اپنے شوہر کو کہ آپ کا بیٹا تراویح پڑھا رہا ہے. تو فرمایا چوتھی پانچویں تراویح تھی، تو فرمایا پانچویں تراویح کو جب خط پہنچا مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو وہ لے گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ بتاؤں کہ حضرت آپ کا شاگرد جو ہے تراویح پڑھا رہا ہے. تو فرمایا میں نے خط پڑھنا شروع کیا، لیکن خط پڑھتے پڑھتے اندازہ ہو گیا کہ حضرت کو غصہ آنا شروع ہو گیا، حضرت حکیم الامت کو غصہ آنا شروع ہو گیا. جب خط ختم کیا تو حضرت نے فرمایا فوراً اس کو عبید اللہ کو یہاں بلاؤ. تو تم لوگوں کی عقل ماری گئی ہے، 9 سال کے بچے کو ہٹنے موٹنے کا پتہ نہیں، اس کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا، حافظ ہو گیا تو کیا ہوا. تو فرمایا جب میں آیا تو حضرت نے فرمایا کہ آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت نے جب والد صاحب جانے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ میں کچھ ہدیہ عبید اللہ کے لیے میں نے ایک ہدیہ رکھا ہے جو میں اس کو بھجوانا چاہتا ہوں. تو فرمایا حضرت حکیم الامت سے لوگوں نے بہت ہدیے لیے، لیکن جیسا ہدیہ مجھے ملا ویسا ہدیہ کسی کو نہیں ملا ہوگا. تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا جب آپ جانے لگیں مفتی صاحب تو مجھے بتا دیے گا, میں ہدیے وہ لا کر کے دے دوں گا. جب گھر گئے تو گھر میں جا کر کے دیکھا تو بڑی پیرانی صاحبہ کے گھر میں رکھا تھا ہدیہ الماری کے اندر, تو ہدیہ وہاں سے غائب تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی ہدیہ کہاں ہے, تو کہا کہ میرے رشتے دار آئے تھے اس میں سے ایک بچہ تھا اس نے ضد کی, لہذا وہ ضد کر کے وہ ہدیہ تو وہ لے گیا. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت نے اسی وقت دوسرا ہدیہ منگوایا, ایک اون کی ٹوپی منگوائی اور فرمایا وہ مجھے ہدیہ بھیجوایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی زیارت نصیب فرمائی وہاں پر لاہور کے اندر. پھر حضرت سے میں نے حدیث کی اجازت مانگی تو حضرت نے فرمایا میں آپ کو حدیث کی اجازت بھی دیتا ہوں. تو دوستو یہ اللہ والے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا اور ایسے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آفتاب اور مہتاب سے زیادہ چمکایا, چاند و سورج سے زیادہ چمکایا. تو جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ اپنی نگہبانی کرو, اپنے دلوں کی نگہبانی کرو کہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی برائی نہ آ جائے, کسی برائی کی طرف, تکبر کی طرف, عجب کی طرف, غصے کی طرف, غضب کی طرف, تمہارا دل کبھی اس طرف التفات نہ کرے. اگر التفات ہونے لگے تو اسی وقت اپنا علاج اپنے شیخ کو بتا کر اس سے دوائی لے لو, اس کا علاج کرو. کیونکہ اگر تکبر آ گیا, من تکبر, حدیث میں کیا آتا ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر, لیکن اگر تکبر آ گیا تو وضعہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی ہر وقت نگرانی رکھو کہ کہیں اس کے اندر کوئی بری چیز نہ آ جائے, کیونکہ جس چیز کے اندر کوئی اچھی چیز رکھنی ہوتی ہے انسان اس کی ہر وقت نگرانی کرتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو اچھی چیز کے مخالف ہو, اور ایسا نہ ہو کہ بری چیز کے آنے سے اچھی چیز نکل جائے. تو فرمایا یہ قلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا گھر بنایا ہے, اپنا گھر بنایا ہے. فرمایا یہ میرے لیے, اگر اس کے اندر عجب کبر تو یہ تباہ ہو جائے گا, یہ کیا ہوگا, تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. لہذا اپنے دلوں کی نگرانی کرو اس کے اندر عجب اور کبر نہ آئے. لہذا ہمارے اکابرین نے کس طریقے سے نگرانی کی, کس طریقے سے علاج کیا. حضرت حکیم الامت کی خانقاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں اپنی اصلاح کروانے کے لیے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ میاں جو لوگ یہاں نماز کے لیے آتے ہیں آپ کے ذمے ان کی جوتیاں سیدھی کرنا. انہوں نے شروع کر دیا, عالم بھی تھے اور بڑے اہتمام سے آئے تھے, بڑے بڑے مریدین ان کے ساتھ. ان کا جوتا اٹھانے پر خانقاہ تھانہ بھون کے باہر جھگڑا ہو رہا ہے کہ حضرت کا جوتا میں اٹھاؤں گا, اس نے کہا میں اٹھاؤں گا. لیکن جب حضرت حکیم الامت کے پاس آئے تو فرمایا سب کو رخصت کر دیجئے, تو حضرت رخصت کر دیا. آپ کیا کروں, فرمایا جائیے مسجد کے باہر جو لوگ جوتے اتارتے ہیں ان جوتوں کو سیدھا کیجئے. اب کیا کرے, اب تو علاج تو کروانا ہے. دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل آئینہ بنتا ہے رگڑے جب لاٹ کھاتا ہے دل. شروع کر دیا. دو تین مہینے کے بعد حضرت نے بلایا, فرمایا بھائی آپ کیا کام کر رہے ہیں. فرمایا حضرت آپ نے جو مشورہ دیا تھا کہ جوتیاں سیدھی کرو, لہذا میں وہ کر رہا ہوں. فرمایا بعض وقت آپ نظر نہیں آتے. فرمایا حضرت فجر, مغرب اور عشاء ان تین نمازوں میں تو کر لیتا ہوں, لیکن ظہر اور عصر کے اندر دل میں آتا ہے کہ لوگ تو مجھے پہچانتے ہیں, لہذا ظہر اور عصر میں نہیں کرتا. فرمایا دیکھو بھائی یہ تو خانقاہ ہے, یہاں اگر علاج کرانا ہے تو آپ کو اس میں بھی کرنا پڑے گا, ورنہ کسی اور شیخ کو تلاش کر لو, ورنہ کسی اور شیخ کو تلاش کر لو. اللہ کی سچی محبت تھی, لگ گئے. پھر دوبارہ ظہر و عصر میں بھی اٹھانا شروع کر دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت نے بلایا, فرمایا بھائی کیا کر رہے ہو. کہا حضرت جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں. فرمایا کتنی نمازوں میں. کہ حضرت پانچوں نمازوں میں. فرمایا کہ اب اس کو چھوڑ دو. کہا حضرت اب اتنی مشکل سے تو اس کی طرف التفات ہوا ہے, اب چھوڑ دوں. فرمایا یہی تو مقصود نہیں ہے کہ التفات ہو جانا, کیونکہ جب انسان جوتیاں اٹھاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اب تو میں مزکہ اور مجلہ ہو گیا, اب تو میرا دل پاک و صاف ہو گیا. فرمایا یہ چھوڑو, اب حمام کے اندر جو ہے لکڑیاں جھونکو, اب یہ چھوڑو حمام میں لکڑیاں جھونکو. اللہ والوں کی نظر کتنی دور ہے کہ انسان جوتیاں اٹھا کر کیا سمجھتا ہے کہ اب تو میں پاک مزکہ اور مصفہ ہو گیا, اب مجھے کیا ضرورت ہے دوسرا کام کرنے کی. لیکن اللہ والوں کی نظر کہاں تک ہوتی ہے, تو آخر تک پہنچایا. نظر شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ, ان کے دادا پیر تھے, زندگی کے اندر اپنے دادا سے کچھ حاصل نہیں کیا, یہاں تک کہ دادا کا انتقال ہو گیا. شیخ حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمتہ اللہ علیہ جو بلخ میں رہتے تھے, ان کو ایک دفعہ خیال آیا کہ میرے دادا کی جو اصل سرمایہ ہے وہ تو میں نے حاصل کیا نہیں, لہذا چلو وہ حاصل کر کے آتا ہوں. تو حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمتہ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میں آ رہا ہوں. حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمتہ اللہ علیہ سے کون بیعت تھا؟ بادشاہ وقت. تو بادشاہ کو بلایا حضرت نے اور فرمایا کہ میرے شیخ کا پوتا آ رہا ہے, لہذا جس طریقے سے آپ کسی بادشاہ کا استقبال کرتے ہیں اس طریقے سے میرے شیخ کے پوتے کا استقبال ہونا چاہیے. جب پہنچے بلخ تو استقبال اسی طرح ہوا کہ دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے اور شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ درمیان میں سے جا رہے ہیں. حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمتہ اللہ علیہ نے استقبال کیا, اپنی خانقاہ میں لے گئے, اپنی مسند کے برابر میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد تین دن تک خاطر تواضع کرتے رہے, تین دن تک. تین دن کے بعد پوچھا کہ کیسے آنا ہوں آپ کے پاس, بتا دیا کہ حضرت جو چیز آپ میرے دادا سے لے کر کے آئے وہ لینے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. فرمایا اچھا, میں تو کچھ اور سمجھا تھا. فرمایا یہ جتنا لباس ہے عمدہ یہ سب اتار دیجئے, یہ لباس اتار دیجئے, اور اگر وہ چیز حاصل کرنی ہے تو جس طریقے سے میں کہوں گا اس طریقے سے حاصل کرنی پڑے گی. کہا حضرت وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا میری خانقاہ میں جو حمام ہے اس کے اندر پتے ڈالیے تاکہ پانی گرم ہو, صبح لوگ وضو کر لیا کریں. تین مہینے تک یہ پتے ڈالتے رہے اور لوگ گرم پانی سے وضو کرتے رہے. حضرت نے ایک دن اپنی خادمہ سے کہا جو گھر میں کام کرتی تھی کہ ان کے پاس سے گزرتے وقت جو کچرا تیرے سر پر ہو تھوڑا سا کچرا ان کے اوپر گرا دینا. تھوڑا سا کچرا گرا دیا, اور جب خادمہ سے کہا کہ جو وہ کہیں وہ آ کر مجھے بتانا بھی, خادمہ نے کہا آ کر کے بتایا. فرمایا جب میں نے کچرا گرایا تو کہا کہ اگر گنگو ہوتا تو میں تجھے دیکھ لیتا. فرمایا حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہ رسی جلی نہ بل گیا, نہ رسی جلی نہ بل گیا, ابھی اور رگڑے کھانے دو. تین مہینے اور گزر گئے, پھر اس کے بعد دوبارہ خادمہ کو کہا کہ اب تھوڑا اور زیادہ کچرا گرانا, تھوڑا اور زیادہ کچرا گرانا. لہذا اس نے جاتے ہوئے پھر کچرا گرا دیا. جب واپس آئی پوچھا آپ کیا کیا؟ کہا آپ کچھ نہیں کیا, صرف چہرہ اٹھا کر کے دیکھا غصے سے. فرمایا اب رسی جل گئی, صرف بل باقی ہے. پھر تین مہینہ جھکوایا, پھر تین مہینہ لکڑیاں جھکوائی. پھر تین مہینے کے بعد پھر خادمہ کو بھیجا اور کہا اب کی پوری ٹوکری الٹ دینا اس کے اوپر. پوری ٹوکری الٹ دی تو رونے لگے, اور جتنا کچرا تھا وہ سارا اٹھا کر کے اس ٹوکری کے اندر جمع کیا اور خادمہ سے پوچھا کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچی. جب خادمہ نے آ کر کے بتایا تو فرمایا اب رسی بھی جل گئی اور بل بھی چلا گیا. پھر اس کے بعد دادا نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمتہ اللہ علیہ شکار کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, تو شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے, دو چیزوں کے لیے شریعت کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ کتا پالنا جائز ہے، ایک گھر کی حفاظت کے لیے اور ایک شکار کے لیے. تو حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ کے اندر کتا دے دیا کہ فرمایا یہ چھوٹے نہ پائے، جب جنگل کے اندر چلے گا شکار سامنے آیا تو حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا کتا، کتا تو شکار کو دیکھ کے خود ہی پیچھے بھاگتا ہے، اب بھاگا کتا، لیکن شیخ کا حکم تھا چھوڑنا نہیں ہے اور کتے سے تیز یہ بھاگ نہیں سکتے تھے، لہذا جنگل کے اندر گر پڑے. جب تک جنگل نے شکار کیا اس وقت تک ان کے پورے جسم لہو لہان ہو چکا تھا. جب واپس آئے تو شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج میں نے آپ کے دادا سے جو چیز حاصل کی تھی وہ تمام کی تمام چیزیں میں نے آپ کو لوٹا دی، وہ تمام کی تمام چیزیں میں نے آپ کو لوٹا دی. رات کو خواب میں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کی زیارت ہو رہی ہے، کس کو؟ حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو. خواب میں پوچھا کہ نظام الدین بلخی، ہم نے تو تجھ سے اتنا امتحان نہیں لیا تھا، ہم نے تو تجھ سے اتنا سخت امتحان نہیں لیا تھا جتنا تو نے لیا. فرمایا حضرت جو چیز آپ نے مجھے دی تھی اس کو دینے کے لیے لیا، ورنہ میرے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی یہ چیز نہیں تھی کہ میں ان کی قصر نفسی یا ان کی ذلت کروں. پھر جب دے دیا سب کچھ، پھر عزت اور اکرام کے ساتھ روانہ کیا کہ اب آپ وہ تمام چیزوں کے حامل ہو گئے جو میرے میں نے اپنے شیخ سے حاصل کی، یعنی آپ کے دادا سے حاصل کی، اب وہ چیزیں میں نے آپ کو دے دی، لہذا اب آپ گنگو جائیں اور کام کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے کام لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا چاہ فرمایا، علیکم انفسکم، لازم ہے تمہارے اوپر. کیا چیز لازم ہے؟ کہ ہر وقت اپنے دل کی نگہبانی کرو کہ کہیں اس کے اندر تکبر تو نہیں آ رہا، کہیں اس کے اندر عجب تو پیدا نہیں ہو رہا، کہیں اس کے اندر حسد اور کینہ تو نہیں آ رہا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہیں. ایک دفعہ آ گیا دل کے اندر کہ یار میری کیا بات ہے، سبحان اللہ، میں تو کتنا بڑا آدمی ہوں، یہ جتنے ہیں سارے جاہل ہیں، بس سارا ایمان گیا، سارا ایمان گیا. غزوہ بنو المصطلق، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ایک مہاجر صحابی آئے، ایک مہاجر صحابی آئے، ڈول ڈالنے لگے، کس کے اندر؟ کنویں کے اندر. جب ڈول ڈالنے لگے تو اتنے میں ایک انصار بھی آ گئے، دونوں میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی، یہاں تک کہ مہاجر نے ایک لات انصار کو مار دی. تو انصار صحابی جو تھے انہوں نے کیا کہا، یا للانصار، اے انصاری جلدی جمع ہو. انصاری بھی جمع ہو گئے. تو مہاجر صحابی جو تھے انہوں نے بھی آواز لگائی، اے مہاجرین صحابہ تم بھی جمع ہو. مہاجر صحابہ بھی جمع ہو گئے. قریب تھا کہ قتل و قتال ہو جاتا، قریب تھا کہ قتل و قتال ہو جاتا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور فرمائے یہ زمانہ جاہلیت کی رسومیت تمہارے اندر کب تک باقی رہے گی؟ یہ کیا ہے کہ انصار ہے اور یہ مہاجر ہے؟ فرمایا ہماری عزت صرف دین کی وجہ سے. فرمایا دین کے اندر اگر آ جائے تو تمہارا غلام بھی تمہارے لیے آقا کے درجہ رکھتا ہے، اور اگر دین میں رہا ہے، کفر کے اندر ہے، تو تمہارا باپ بھی تمہارے لیے تمہارے نزدیک غلام کا درجہ رکھتا ہے. تمہارے اندر یہ چیز آئی کہاں سے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈانٹا. ڈانٹنے کے بعد پھر صحابہ کے دلوں کے اندر ہوا کہ اللہ ہم کس آزمائش کے اندر ڈالے گئے تھے. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ تکبر ایسے راستے سے آتا ہے، ایسے راستے سے آتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ تواضع کی صورت کے اندر آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ میں کیا چیز ہوں، میں کیا چیز ہوں، کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بلند و بالا کر کر پیش کرنا، کہہ رہے دیکھو ان کے اندر کتنی کثرت نفسی ہے، کتنی کثرت نفسی ہے. حضرت عقیب الامت حضرت خانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ کے اندر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. بیان کے بعد لوگوں نے تعریف شروع کر دی. فرمایا حضرت آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. حضرت نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک نظر دیکھا اور سمجھ گئے کہ دل کے اندر کچھ آ گیا. حضرت عشاء کی نماز کے لیے آئے, آتے وقت جب دیکھا کہ ایک حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ رہے تھے, ایک شخص کو ٹھوکر لگ گئی معمولی سی, اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت معافی مانگ لی. لیکن حضرت حکیم الامت نے نماز کے بعد جو ڈانٹا ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو, اتنا ڈانٹا کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت غلطی تو اتنی بڑی نہیں تھی جتنا زیادہ آپ نے ڈانٹا ہے. فرمایا علاج مجھے اس کا نہیں کرنا تھا کہ انہوں نے ٹھوکر کیوں ماری, علاج مجھے اس کا کرنا تھا جو ان کے دل کے اندر تکبر آ گیا تھا کہ میں بہت اچھا بیان کر سکتا ہوں. اس کا مجھے علاج کرنا تھا, اس کے علاج کے لیے میں نے ان کو ڈانٹا تاکہ ان کا زخم سے جو ہے وہ دوبارہ جو اوپر چلا گیا ہے تکبر کی وجہ سے, وہ ایمان دوبارہ نیچے آ جائے اور پھر تواضع دوبارہ آ جائے, کیونکہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت بھی کیا ہے, ہر ہمیشہ نشیب کی طرف جاتی ہے. جو انسان جتنا متواضع بن کر کے رہے گا, جتنا تکبر سے بچ کر کے رہے گا. حضرت حکیم الامت دادا نے کیا فرمایا, ایک واقعہ سنایا عجیب و غریب. فرمایا کہ ایک بادشاہ اپنے غلام وزیر کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا. ٹہلتے اچانک بادشاہ نے کیا کہا, وزیر کو حکم دیا تالاب نے یہ دریا کے اندر چھلانگ لگا دو. اس نے چھلانگ لگا دی. آج کیا ہے, شیخ کے پاس جاتے اگر غلطی ہو جائے تو تعویلات پیش کرتے. حضرت ایسا نہیں, ایسا تھا. حضرت حکیم الامت نے فرمایا تعویل مت پیش کرو, فوراً کہہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے. ہمارے حضرت معاش الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, اگر کسی نے تعویل پیش کر دی اوفو, بس اس کی پھر ایسی مجائی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ. لیکن حضرت کیا کیا تھا, سب سے پہلا جملہ یہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ دادا نے فرمایا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ دریا میں چھلانگ لگا دو. اس نے چھلانگ لگا دی. لگا کر کے نکل کر کے جب آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے کپڑے کیوں گیلے ہوئے. اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی. حالانکہ آج کے زمانے کا اگر کوئی شخص ہوتا تو کیا کہتا, ابے بادشاہ تو تو پاگل ہے, اپنے دماغ کا علاج کرا, خود ہی حکم دیا کہ دریا میں کود جا, اب جب کود گیا اور پانی سے کپڑے گیلے ہو گئے تو اب پوچھ رہا ہے گیلے کیوں ہوئے. لیکن فرمایا دیکھو اس وقت کے بادشاہ کے غلاموں کے اندر اللہ نے اتنی عقل رکھی تھی, اتنی عقل فہم اور عقل سلیم رکھی تھی کہ انہوں نے اسی وقت تسلیم کر لیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی, دوبارہ نہیں ہوگا. فرمایا آج اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور جب غلطی ہو جاتی ہے اس غلطی کو تسلیم نہیں کرتے, اس کے اندر کیا کرتے ہیں, چون چرا کرتے ہیں کہ حضرت یہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی, یہ تو اس وجہ سے ہو گیا. فرمایا بلا چون چرا کے غلطی کو تسلیم کر لو. فرمایا پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس مقام اور کس درجے تک پہنچاتے ہیں. اور جو شخص چون چرا کرتا ہے وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے. جس نے کسی اللہ والے کی بات کے اندر چون چرا کی, کہہ رہے یہ کیوں ہوا. حضرت کی ملمت کی خانقاہ کے اندر ایک عالم تھے, اور عالم بھی کوئی معمولی عالم نہیں تھے, اتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت حکیم الامت جب اردو کے اندر تقریر کرتے تھے یہ پیچھے بیٹھ کر عربی میں ترجمہ کرتے تھے, اس کا عربی میں ترجمہ. ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ذرا سی بات ہو گئی تنخواہ کی, کچھ معاوضہ بڑھانے کے اوپر حضرت نے فرمایا آپ خانقاہ سے نکل جائیے. ان کی زبان سے نکل گیا کہ مجھے بھی آپ جیسے شیخ کی ضرورت نہیں ہے. بس نکل گئے, اللہ تعالیٰ کی گرفت آ گئی. جب مرے تو کوہنی ہو کر کے مرے. جب انتقال ہوا حضرت دادا نے ارشاد فرمایا دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں عذاب دے کر کے بھیجتا ہے, ایک ماں باپ کے نافرمان کو اور ایک شیخ کا دل دکھانے والے کو. یہ دو شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دکھا دیتا ہے. ایک شخص کا واقعہ سنایا وہ دادا نے کہ ایک اپنے باپ کو کھینچ کر کے لے جا رہا تھا, بھئی یہ جگہ خالی ہے پہلے اس کو پر کیجیے, تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائے تاکہ جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائے. تھوڑی سی حرکت کے اندر کیا ہوتی ہے, برکت ہو جاتی ہے. کیا بات چل رہی تھی؟ باپ کو کھینچ کر کے لے جا رہے تھے تو ایک جگہ جب ایک درخت تک پہنچے تو باپ نے کہا بیٹا اگر تو اس سے آگے لے گیا تو تو ظالم ہو جائے گا. اس نے کہا گھر سے لے کر یہاں تک آیا اب تک ظالم نہیں ہوا؟ اس نے کہا نہیں, کیونکہ میں نے بھی تیرے دادا کو یہیں تک کھینچا تھا, اگر تو اس سے آگے لے گیا تو تو ظالم ہو جائے گا. آج ماں باپ کیا کہتے ہیں, اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی. اولاد کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کہاں سکھلائے ہم نے؟ اگر ہم اولاد کو اللہ تعالیٰ کا حق سکھلاتے تو اولاد ہمارا حق ادا کرنا سیکھتی. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے شبلی صاحب, دادا کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی اور یہاں آئے, یہی ان کا انتقال ہوا. ان کے پاس ایک صاحب آئے, کہا کہ حضرت تھوڑی سی زکات مجھے دے دیجیے. فرمایا تو نے تو اپنے بچوں کو لندن اور امریکہ کے اندر پڑھایا, آج وہ لکھ پتی ہے اور تو زکات مانگ رہا ہے. کہا وہ جب پڑھ کر کے آئے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. کہا کہ ابا تیرے لیے گھر کے اندر جگہ نہیں ہے, اگر تجھے رہنا ہے تو گھر کا جو چوکیدار ہے اس کے کمرے کے اندر رہیے. آپ کے گھر کے اندر رہنے سے میں اور میری بیوی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور پھر کیا کہا؟ کہا کہ ذرا چل کر مجھے میرے اولاد کو ماں باپ کا حق سکھلا دیجئے. تو شبلی صاحب ذرا غصے کے تیز تھے, انہوں نے فرمایا کیا تو نے کبھی اللہ کا حق بھی اپنے اولاد کو سکھایا؟ کہا نہیں. کہا جب تو نے حق اپنا کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اپنا کام کیسے کریں گے؟ آج ہم بزرگوں کے پاس لے کر کے نہیں جاتے, اللہ والوں کی صحبت کے اندر لے کر کے نہیں جاتے, اللہ والوں کے پاس لے کر کے نہیں جاتے. لہذا کیا ہے آج ماں باپ کو اولاد کیا کر رہی ہے؟ حالانکہ قرآن کریم کیا میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمارے, فرمارے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, فرمایا کبھی اف بھی مت کرنا ان کے معاملے کے اندر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو درجہ اور مقام رکھا ہے, ماں کے قدموں کے اندر جنت تلے جنت رکھی ہے اللہ نے. تو فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, کبھی جھڑکنا بھی مت, اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور کبھی ان سے اگر بات کرنی ہو تو نرم اور پیار کی بات کرنا. آج ہم کیا ہے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کس نے پالا پوسا. ارے وہی ماں تھی جو بیچاری خود گیلے بس ہوتی تھی اور ہمیں خشکی پر چلاتی تھی. اگر ہم بیمار ہو جاتے تھے تو ساری رات جاگتی تھی. وہی باپ تھا جو ہمارے لیے کما کر کے لاتا تھا, آج بڑا ہو گیا تو کیا کہتا ہے؟ اس باپ کو جو ہے ڈانٹتا ہے, باپ کی بات نہیں سنتا, باپ کی نافرمانی کرتا ہے, کس لیے کر رہا ہے؟ دوستو دین نہیں سیکھا. حضرت حکیم الامت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مجلسوں کے اندر اپنی اولادوں کو لے کر کے آؤ, ہماری مجلسوں میں اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ. ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ گاڑی رکھو, ہم ان کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ پینشن پر پہنو. ارے تم لاؤ تو صحیح, جب لاؤ گے تو انسیت پیدا ہوگی، اور جب انسیت پیدا ہوگی تو محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو ہمارے محبت خود بخود داخل ہونے لگیں گے، اعمال محبت خود نازل ہونے لگیں گے. آج لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، حضرت کو ایسا وظیفہ دے دیں کہ اولاد بات ماننے لگ جائے. ارے ایسا وظیفہ کہاں سے ہوگا، ذرا سی بات ہوئی، ذرا سی معمولی سی بات، حضرت کو وظیفہ بتلا دیجئے. ارے سارے کام اگر وظائف سے ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ کبھی غزوات کے اندر جاتے، نہ کبھی نماز پڑھتے، خالی صرف وظائف ہی پڑھتے رہتے. فلا کام گڑبڑ ہو گیا، ارے حضرت تھوڑا سا وظیفہ بتلا دیجئے، فلا چیز گڑبڑ ہو گئی ہے. وظائف سے نہیں ہوتا. ان نہ کرو نکن، حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے، جو تم کتنا جتنا تقوا سے رہو گے، جتنا تقوا سے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اتنے ہی آسان راستے کھول دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ سے ڈر کر رہتا ہے، متقی بن کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جتنے مشکل راستے اتنے ہی زیادہ راستے آسان کر دیتے ہیں. آج ہم تقوا اختیار نہیں کرتے، ذرا سی مشکل آئی کسی عامل کے پاس پہنچ گئے، ذرا دیکھیے گا میرے پاس مجھ پر کیا پریشانی ہے، اب اس کو بھی تو اپنا گھر چلانا ہے. اب عامل کو بھی تو اپنا گھر چلا رہا ہے، اگر وہ یہ کہتے کہ آپ پر کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی اس کو دے گا 50 روپے؟ اب وہ کیا کہتا ہے، ارے آپ پر تو 10,000 جنات ہیں، 5,000 جناتی ہیں آپ کے اوپر. اب انسان ڈر جاتا ہے، اللہ میں کیا کروں، اب حضرت کیا کروں، کل ایک کالا بکرا لے آنا اور اتنے سیر مونگ کی دال لے آنا، ایک کالا مرغا لے آنا، فلاں چیز لے آنا، فلاں چیز لے آنا، لے آیا اب میں عمل شروع کروں گا وہ سب بھاگ جائیں گے. اور کاٹا اور حضرت کا تو ایک ہفتے کا انتظام ہو گیا کھانے کا، ایک بکرا ایک ہفتہ تو چلے گا بھائی، ایک ہفتے کے بعد آنا، کاٹا اور کھا لیا. اور اگر صحیح ہے اور وہ کہتے کہ نہیں ہے تو لوگ آج کل کے حال کیا ہے، کہتے ہیں اس کو خود آتا ہی نہیں، کیا آتا ہے، کسی اور کے پاس چلو. یقیناً ہمارا کاروبار جو نہیں چل رہا اس کی وجہ کیا ہے، ارے کسی نے جادو کرایا ہے. جو عامل بتا دے کہ ہاں جادو کرایا ہے، کہتے ہیں دیکھو یہ کتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے، آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ جادو کرایا ہوا ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے کیا دنیا میں انسان کو اسی لیے بھیجا ہے، کہیں سے وہ مل گیا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا مل گیا، الٹی کی ٹیڑھی لکیریں مل گئی، کہا دیکھا میں کہ یہ مجھے شک تھا کہ میرا کاروبار جو نہیں چل رہا یہ تعویذ کسی نے میرے گھر کے اندر دبایا ہے. اللہ کے بندے تعویذ کے اندر اثر کون رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، تعویذ خود بخود بیکار ہو جائے گا. بھائی تعویذ آیا ہے نا، تعویذ کے اندر اثر کون ڈالے گا، اللہ رب العزت کی ذات ڈالے گی یا ویسے ہی تعویذ اثر کر جائے گا. تو اللہ اس کو راضی کر لے، جتنے تعویذ آئیں گے خود بخود وہ ہو جائیں گے. تو عامل کے پاس ضرورت نہیں ہے، کسی کامل کے پاس چلا جائے. اگر کامل کے پاس چلا گیا تو وہ ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور جو اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا اس کے اوپر ساری دنیا کے جنات، ساری دنیا کے موکلین، ساری دنیا کے جتنے حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک جگہ گئے گاؤں میں، دعوت تھی، بیان ہوا حضرت کا، ایک شخص نے کہا حضرت میرے گھر میں قیام کیجیے گا. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی یہ نہیں بتایا کہ میرے گھر میں جنات ہیں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے جا کر سلا دیا، اور یہ سوچ کر کے سلایا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو دیکھ کر کے میرے گھر سے جنات بھاگ جائیں گے لہذا میں رہنے لگوں گا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ دامی شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں شخص جا کر کے سو گئے. صبح جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تحجد کے لیے تو کنڈی تو لگی ہوئی تھی، تعجب پڑھ رہے تھے، اچانک آواز آئی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے سمجھ تو گئے کہ ہے کون، بہرحال نماز پوری کی، دیکھا پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. कौन हो भाई? का हजरत जिन्नात में से हूँ, एक अरसे से इस घर के अंदर रह रहा हूँ, आपसे बहुत मिलने का इश्तियाक था, मिलने का इश्तियाक था, आज अल्लाह ताला ने मेरी वो मुराद पूरी कर दी। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक को तंग करके मुझसे दावा मोहब्बत करते हो, अभी निकल जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। उसने कहा हजरत बस आपका हुक्म है, अभी निकलता हूँ मैं। फरमाया बराबर में हाफिज जामी शहीद भी है, जाओ उनसे भी मिलते जाओ। तो क्या कहा उसने? उसने कहा हजरत आप तक आने की हिम्मत थी, उन तक जाने की हिम्मत नहीं है। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमी मेरी, जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमी मेरी, जो तू नहीं मेरा तो कोई शेर नहीं मेरी। तो उन्होंने क्या कहा? अल्लाह वालों ने किसको हासिल किया? अल्लाह को हासिल किया। आज दुनिया किसके पीछे भागी जा रही है? अरे वजाइफ मिल जाए, 1,00,000 दफा बता दो पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये क्या तो एक गुनाह छोड़ दो, उस गुनाह को छोड़ने के लिए उम्मत तैयार नहीं है। आज एक गुनाह कह दो कि एक गुनाह छोड़ दो, आज उम्मत गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वजीफा बता दो कि 10,000 दफा पढ़ना है, सारी रात में वजीफा पढ़ना है, तो सारी रात बैठ करके वजीफा पढ़ता रहेगा, लेकिन उठ करके कहो कि सुबह उठ करके गुनाह से तौबा कर लो, तो तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार है? बोलो भाई। अभी यहाँ वजीफा दिया जाए कि एक वजीफा ऐसा दिया जा रहा है कि जिसको आप पढ़े आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। लोग असर तक बैठे रहेंगे इंतजार में कि कब वो वजीफा दिया जाएगा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि दोस्तों तमाम गुनाह छोड़ दो, अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है इन औलियाहू इल्लल मुत्तकून, कि मेरे औलिया कौन है जो मेरे मुत्तकी बंदे हैं, तो लोग कहते हैं यार गुनाह किस तरीके से छोड़े, ये छोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम है। अरे ये थोड़ी सी मुश्किल उठा ले, गुनाह छोड़ने की मुश्किल उठा ले, फिर क्या होगा? अल्लाह से दोस्ती, और जिसकी दोस्ती अल्लाह से हो जाए उसके लिए क्या मुश्किल है। एक शख्स बादशाह से दोस्ती करता है, वो उसकी रियायत के अंदर, उसकी जहाँ तक हुकूमत है उसके अंदर बेपरवाह करके घूमता है, क्या कहता है? ये मेरे बादशाह की रियायत है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? हदीस कुदसी है, मन इत्तकल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सारा फी बिलादिही आमिना, जो अल्लाह से डर करके रहता है, अल्लाह जहाँ जाता है सारे जमाने के अंदर अल्लाह ताला उसको अमन से रखते हैं। तो आज उम्मत मुस्लिमा किसके अंदर गुनाह छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अपने आप के ऊपर नजर नहीं डालता, समझते अरे मैं तो बड़ा आलिम, मैं तो बड़ा वाइज। हजरत हकीम मोहम्मद हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का अजीब जुमला है, हजरत ने फरमाया कि अगर कोई नेकी का काम हो जाए, कोई शख्स तारीफ कर दे, कोई वाद और तकरीर अच्छा हो जाए, तो उसके बाद क्या जुमला कहो? बोलो भाई। मैं आफा नहीं नहीं हजरत हकीम उम्मत का जुमला क्या है कि अल्लाह अशरफ अली कमतर है तमाम मखलूक में अंजाम के एतबार से, क्योंकि नहीं मालूम कि अंजाम क्या होगा, लोगों की वाह वाह से बख्शिश नहीं होगी, जब कयामत के दिन पेश होगा उस दिन मालूम होगा कि क्या हाल हुआ। अगर दिल के अंदर उज्ब है, किब्र है, हसद है, कीना है, फुस्र है, मुसलमानों से अदावत है, आपस के अंदर ये तफरीक है कि फला मुहाजिर है, वो पंजाबी है, वो पठान है, ये चीजें अगर एक चीज भी ये रह गई, ये क्या थी? जमाने जाहिलियत की चीज थी। ये आज जो असबियत मुसलमानों के अंदर यहूद और नसारा ने डाली है, ये किस लिए डाली गई है? ताकि मुसलमान आपस के अंदर एक ना हो सके। जो मैंने वाकया सुनाया ग़ज़वा बनी मुख्तलिफ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 400 का लश्कर लेकर के हमला आवर हुए, किसके ऊपर? ग़ज़वा बनी मुख्तलिफ के ऊपर। और ये थे कि ये बेपरवाह हो चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद गनीमत के अंदर क्या मिला?
200 خاندانوں کو غلام بنایا مسلمانوں نے. کتنے؟ 200 خاندان. آج مسلمان کتنے لاکھوں کی تعداد میں کفار کی قید کے اندر ہے. جب مسلمانوں کے اندر ایکا تھا, مہاجر اور انصار ایک تھے, تو کیا تھا؟ 200 خاندان قیدی بنائے گئے اور 2000 اونٹ مسلمانوں نے غنیمت کے اندر حاصل کیے اور 5000 بکریاں غنیمت کے اندر حاصل کی. اور یہ وہی غزوہ ہے, غزوہ بن مستلق, جس کے اندر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا, کہ یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا, یا رسول اللہ, میں آپ کے ایک صحابی کے عصے کے اندر آئی ہوں, لیکن میں اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں, اور آپ کے جس صحابی نے مجھے لیا ہے اس نے مجھے مکاتبے کے اوپر لیا ہے. مکاتبے کا مطلب کہ اتنی رقم مجھے ادا کر دو, میں تمہیں آزاد کر دوں گا. لہذا یا رسول اللہ, آپ میرے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ فرمائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو تو توقع رکھتی ہے اس سے بڑھ کر میں اچھا فیصلہ کروں گا. اس صحابی کو بلایا اور حق مکاتبہ کیا اور خود نکاح کیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں, میں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں دیکھی, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تو پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو گیا. جب رشتہ دار ہوا تو صحابہ نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کو ہم غلام بنائیں گے, اسی وقت آزاد کر دیا. تو فرمایا, میں نے کیا حضرت جویریہ سے بابرکت عورت اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھی, کہ جو ایمان لاتی ہے تو پورا قبیلہ ایمان لاتا ہے, اور جو اللہ کے نبی کے نکاح کے اندر آتی ہے تو جتنے غلام ہیں سارے کے سارے آزاد ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب مسلمانوں کے اندر یہ تھا تو مسلمان کیسے تھے؟ غالب تھے. پیٹ میں کھانے کے لیے نہیں تھا, پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے, اچھی گاڑیاں نہیں تھی, اچھی سواریاں نہیں تھیں, لیکن کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کفر کے دل میں وہ روح ڈالا تھا کہ کفر 1000 بار مسلمان کے سامنے آنے سے ڈرتا تھا. اور آج کیا حال ہے؟ آج کفر نے مسلمانوں کو حصوں میں تقسیم کر دیا. ارے تو تو پنجابی ہے, ارے تو تو مہاجر ہے, ارے تو تو پٹھان ہے, تو تو سندھی ہے, تو تو براوی ہے, تو تو ہنکو ہے, تو تو ہزارہ ہے. جب اتنے حصوں میں مسلمان تقسیم ہو گیا, آج مسلمان یہ چیز بھول گیا کہ میں ہوں کیا. ایک قوم کے اوپر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا, فرمایا, من انت, تم لوگ کون ہو؟ من انتم, من القوم, تم کس قوم سے ہو؟ انہوں نے کہا, نحن المسلمون, یا رسول اللہ, ہم مسلمان ہیں. آج ہم میں سے پوچھا جاتا ہے, تم کون ہو؟ کہتے ہیں, میں پٹھان, میں پنجابی, میں سید, میں صدیقی, میں قریشی, میں فلانا. یہ میں کہاں سے آئے؟ ارے سب سے پہلے مسلمان ہے, اس کے بعد دوسری چیز ہے. بولو بھائی, اسلام پہلے یا ذات پہلے؟ ہم نے پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد ہمارے کان کے اندر اذان دی گئی. ایک کان میں اذان دی گئی, ایک کان میں اقامت کی گئی, کہی گئی. آج ہم اس کی برکت سے اللہ تعالی نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. آج ہم ایمان کا تعارف نہیں کراتے, اپنے قبیلے کا تعارف کراتے. اور صحابہ کا کیا حال تھا؟ کہ قبیلہ کچھ نہیں, قبیلہ کچھ نہیں ہے. ارے جو ہے اسلام ہے, جو پہچان ہے وہ اسلام سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا مرتبہ عطا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. کیا کیا تکالیف صحابہ نے نہیں برداشت کی. آج ہم ان تکالیف کو اگر تصور میں لے آئے تو انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ صحابہ نے کیا تکالیف برداشت کی ہوں گی. غزوہ خندق کو لے لیجیے. خندق کا موقع آیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا, فرمایا, صحابہ, کفار حملہ کرنے والے ہیں, چلو خندق کھودیں. اب صحابہ خندق کھود رہے ہیں. خندق کتنی تھی؟ 6 میل لمبی خندق تھی. اور اتنی چوڑی خندق تھی کہ گھوڑا اگر چھلانگ لگائے تو اس پار نہیں پہنچ سکتا تھا. اتنی لمبی خندق کھودی صحابہ نے. یہاں تک کہ ایک دن اللہ کے حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے مبارک کے اوپر وہ مٹی نکال کر کے بورے میں بھر کر اپنی پیٹھ کے اوپر رکھ کر باہر جاتے اور ڈال کر کے آتے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے جو بال تھے وہ مٹی سے بھر چکے تھے. یہ تو اللہ کے نبی کا حال تھا, صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ یہ مشقتیں آج جو دین ہم تک پہنچا ہے, آج ہم سمجھتے ہیں دین ہم تک ایسے ہی پہنچ گیا, دین ایسے ہی نہیں پہنچا. صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا, بچوں کو یتیم کرایا, تب آج ہم مسلمان بچے ہوئے. آج ہمارا اسلام جو مرہون منت ہے, یہ صحابہ کا مرہون منت ہے. صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے. اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے تو واللہ ہم بھی اسلام اور مسلمان نہ ہوتے. ہم بھی کسی یہودی, کسی عیسائی, کسی ہندو قبیلے, کسی خاندان سے ہمارا تعلق ہوتا. آج اللہ تعالی نے جو ہمیں اسلام عطا فرمایا یہ صحابہ کی قربانیوں کا ذریعہ ہے. ایک غزوے کے اندر, صرف قادسیہ کے اندر 4000 صحابہ شہید ہوئے. 4000. آج تو ایک مسلمان کو موت نظر آ جائے تو اس کی جان نکل جاتی ہے, جان نکل جاتی ہے. موت کا نام سن کر پسینہ آ جاتا ہے. لیکن صحابہ کا کیا ہوتا کہ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے صحابہ بے دھڑک نکل جاتے تھے. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ایک دن رات کو, فرمایا جس صحابیہ کے پاس ایک بیٹا ہو, دو بیٹے ہو, وہ اپنا ایک بیٹا لے کر کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ جائے. تمام مدینے کے اندر جشن منایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح طلب کر لیا. ایک خاتون ایسی تھی جو بیوہ تھی اور ان کے بیٹے کی عمر 6 سال تھی. وہ صحابیہ رونے لگی. بیٹے نے پوچھا, اما آپ کیوں روتی ہو؟ فرمایا کہ بیٹا, صبح جب تمام عورتیں اپنے بچے لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جائیں گی تو میں رہ جاؤں گی. میں کس کو لے کر کے جاؤں گی؟ تیری عمر 6 سال ہے, میں تجھے لے جا کر کیا کروں گی؟ اللہ کے نبی, تو اس بچے کا, اللہ اکبر, صحابی تھا, کتنا اللہ تعالی نے دماغ دیا. فرمایا, اے ماں, آپ مجھے اسی حالت کے اندر اللہ کے نبی کے سامنے لے جائیے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے گئے. صبح ہوئی, پوری رات ماں روتی رہی کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی میرے بچے کو رد فرما دے. صبح پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ. پوچھا, تم اس کو کیوں لے کر کے آئی ہو؟ فرمایا, رسول اللہ, میں بیوہ ہوں اور میرا شوہر مسلمانوں کے کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو چکا ہے اور یہی ایک بیٹا میرے پاس ہے, اس کو اگر آپ قبول کر لیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا, اس کی عمر ابھی کم ہے. تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟ فرمایا, یا رسول اللہ, میں جب دیکھتا ہوں اپنی ماں کو گھر میں کھانا پکاتے وقت تو میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہے, پھر اس کے بعد بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے, اس سے چولہا جلتا ہے. میری ماں کھانا پکاتی ہے اور روٹیاں پکا لیتی ہے. تو کیا یا رسول اللہ, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جنگ کے اندر اتارا جاؤں, چھوٹی لکڑی سمجھ کر کے مجھے ڈال دیجیے گا, مجھ سے جنگ ابھرے گی, پھر مسلمان لڑنا شروع کریں گے, ان کو غلبہ حاصل ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں اٹھایا, پیشانی پر بوسا لیا اور فرمایا, جس قوم کے بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ شوق شہادت رکھ دے, اس قوم کو کوئی دنیا کی قوم نہیں ہرا سکتی. لیکن قربان جائے اس ماں کے اوپر کہ جس کا شوہر نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ بیوہ ہے, اولاد ایک ہی ہے, لیکن یہ نہیں سوچا کہ مجھے کھلائے نہ کون, اگر یہ بچہ بھی ہو آج کی ماں ہو اگر ایک اولاد ہو تو وہ کیا سوچتی ہے کہ میں سب کچھ بچا لوں اس کو جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی بھیج دوں لندن اور امریکہ بھیج کر کے پڑھاؤں اور اس وقت کی صحابیہ کا کیا مقام تھا اس کے دل کے اندر کیا چیز تھی کہ کسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبول فرما لے کسی طرح میرا بچہ اسلام کے لیے کام آ جائے دین کے لیے کام آ جائے آج کیا کہتے ہیں کسی طرح دین سے بچ کر آ جائے نعوذ باللہ من ذلک آج کیا کہتے ہیں کسی طرح دین سے بچ کر آگے آ جائے تاکہ اس کو میں کمانے کے اندر لگاؤں اور صحابہ کیا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ تغفر الانصار والمہاجرہ یا اللہ عیش دنیا کا عیش نہیں ہے تو انصار اور مہاجر کی صرف کیا کر مغفرت فرما دے اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے دنیا کا عیش کیا ہے آج ختم ہو جائے گا ابھی آج بند ہو جائے کیا ہوگا آنکھیں کھلی ہوں گی آنکھیں کھلی ہوں گی لیکن بینائی نہیں ہوگی اب کوئی کتنا کہے کہ دیکھ لے تیرا گھر یہ رہا دیکھ سکتا ہے کتنی اچھی اور خوبصورت چیز رکھی ہو انسان کہہ دے اس کو چھو لے چھو لے گا دوستو ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی دادا نے فرمایا آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے اللہ سے دوستی اختیار کر لو آنکھ بند ہونے کے بعد اگر دوستی اختیار کرنے کی کوشش کی تو پھر دوستی نہیں ملے گی اس حالت کے اندر موت آئے گی اسی حالت کے اندر اٹھائے جاؤ گے لہذا آنکھ کھلی ہوئی ہے اللہ والوں کے پاس چلو جاؤ اپنی اصلاح کرا لو اور ان کی قدر کر لو ان لو جو کہے اس کے اوپر عمل کر لو اللہ تعالیٰ دیکھو تمہیں پھر کس طریقے سے چمکاتے ہیں پھر خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے پاس جب تشریف لائے پہلی دفعہ تو کیا فرمایا ایک شعر لکھ کر کے بھیجا نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں مٹا دیجئے مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں جب اللہ تعالی نے مٹایا تو پھر اللہ تعالی نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ جس مجلس کے اندر بیٹھ جاتے تھے جس مجلس کے اندر بیٹھ جاتے تھے اس مجلس کے اندر بڑے بڑے علماء خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی خواجہ صاحب میرے مجلس ہوتے تھے حالانکہ خواجہ صاحب عالم نہیں تھے غیر عالم تھے لیکن حضرت حکیم الامت کے سامنے اپنے آپ کو اتنا فنا کیا تھا اتنا فنا کیا تھا کہ اپنے آپ کو مٹھا کر کے رکھ دیا تھا کانپور میں حضرت حکیم الامت پہنچے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے یہ ہوتی ہے شیخ سے محبت یہ ہوتی ہے شیخ سے محبت حضرت حکیم الامت جا رہے ہیں کس کے اوپر تابعی کے اوپر اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے زمانے میں اس وقت ڈپٹی کلکٹر ہوتے ہوئے ننگے پیر اس تابعی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ نہیں سوچا کہ لوگ دیکھ کر مجھے کیا کہیں گے یار میری کیا عزت بچے گی خواجہ صاحب کو معلوم تھا کہ اللہ کی ذات اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی آج تو دو دفعہ ڈالتے ہو تو کیا کہتے ہیں ارے بہت خانقاہیں بہت اللہ والے ہم کسی اور کے پاس چلے جائیں گے دوستو اللہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا اللہ ان نصیحت اللہ لغالیہ حدیث قدسی ہے کہ لوگوں کان کھول کر کے سنو اللہ کا سودا اتنا سستا نہیں ہے جتنا سستا تم سمجھ رہے اپنے دل کو رگڑنا پڑے گا اپنی خواہشات کو مٹانا پڑے گا یہ تمام چیزیں یہ رضائل جب تبدیل ہوں گے یہ رضائل جب نکلیں گے تب خصائل آئیں گے تب خصلتیں آئیں گی تب اللہ تعالیٰ میرے شیخ کیا دعا فرماتے تھے یا اللہ ہمارے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دیجئے کیا مطلب جو برے اخلاق ہیں اس کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے یعنی جتنے رضائل ہیں ان سب سے آپ ہمیں پاک فرما دیجئے تو جب کسی سے تعلق قائم کرے تو تین کام کر لے دادا نے فرمایا نمبر ایک اپنے حالات کی اطلاع کرے اپنے حالات کی سیاح کرے، شیخ کو خط لکھے کہ میں نے یہ کام کیا، ہر ہفتے یا مہینے میں ایک بار، کم سے کم مہینے میں ایک بار تو ضرور خط لکھے، اس کے اندر اپنے حالات لکھے. اور نمبر دو فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میری اصلاح ہو جائے، اور نمبر تین فرمایا کہ اسی بزرگ سے اپنی اصلاح کی دعا کرا لے. فرمایا جس نے یہ تین کام کر لیے انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی اصلاح فرمائے، اور ہماری تمام جتنی برائیاں اور جتنے رضائی ہمارے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نیک اور صالحین بندوں کے اندر ہمارا شمار فرمائے، اور اپنے اولیاء صدیقین جو نیک بندے اللہ تعالیٰ کے، ان کے اندر جو صفات اللہ نے رکھی ہے وہ صفات علیا اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بس بھائی پرچے بہت ہیں، دعا کر لیں، آج گرمی بھی بہت ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہر مومن کی جملہ خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہر مومن کے ساتھ رحم و کرم، فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ جملہ گناہوں سے یا اللہ نجات عطا فرما، یا اللہ جملہ بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یا اللہ ان تمام رضائی کو ہم سے دور فرما. یا اللہ اپنے نیک و صالح اور پیارے بندوں کے اعمال ہمارے اندر داخل فرما. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے محبت عطا فرما. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس شہر کراچی کے اندر یا اللہ جو خراب امن و امان کی صورت حال ہے، یا اللہ یہاں کے مسلمانوں کے درمیان محبتیں قائم فرما. یا اللہ اس مشکل حالات کے اندر مسلمانوں کے لیے آسان راستہ پیدا فرما. یہاں کے حالات کو درست فرما. اس ملک کو یا اللہ استحکام نصیب فرما. اس ملک کی دفاعی قوت کے اندر برکہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جملہ مقاصد حسنہ میں ہمیں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، تمام مشکلات کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اور ان تمام بھلائیوں کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جن کا سوال کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تم تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جن برائیوں سے پناہ مانگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.